ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة انعام سے تلاوت کی گئی ہے، ختم سورة انعام تک. اس سورت میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ زیادہ تر توحید سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، قادر مطلق ہونا، غالب قوت والا ہونا، تمام کاموں کو کرنے والا، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار، اور اس کے علاوہ بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر توحید پر مشتمل مضامین ہیں. یہ سورت مکہ مکرمہ میں جب نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر اترے. چند آیات کے سوا پوری کی پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے اور روشنی اجالے یہ سب پیدا کیے، اور اسی طریقے سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا. اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، جو چاہیں سو کریں، کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیهم انباء ما کانوا به یستہزئون. جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور اس سے حق سے مراد خود قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اور جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوا اس کا بھی انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور جھوٹا کہا. اور بہت سے مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کوئی ایسی کتاب لے آئیں یا صفحے پر لکھی ہوئی کوئی بات لے کر آ جائیں جسے ہم ہاتھ سے چھو بھی سکیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اس وقت بھی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا. پھر ایک بات یہ کہتے تھے کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ آتا تو وہ بھی تو انسان کی شکل میں ہی آتا، اگر اپنی اصل شکل میں آتا تو تم اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے تھے. یہ ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ مچھروں کو شکایت ہوئی کہ صاحب یہ ہوا بہت تنگ کرتی ہے، کہا کہ اچھا بلا لاؤ، جب ہوا آئی تو مچھر بھاگ گئے. تو ایسا ہی معاملہ ان کا بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اس پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا، اور فرشتہ کیوں نبی بن کر نہیں آیا. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ فرشتہ یہ تو اپنی اصل شکل میں آئے گا، اصل شکل میں آئے گا اس کی تم تاب نہیں لا سکتے، اور اگر انسان بن کے آئے گا تو اعتراض پھر باقی ہے کہ بھئی یہ تو انسان ہے، کیسے پتا کہ یہ فرشتہ ہے. تو اس لیے یہ اعتراضات صرف ویسے ہی کر رہے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو جھٹلانا چاہتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالی اگر پکڑنا چاہیں کسی تکلیف میں کسی کو تو فلا کاشف لہ، اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. ساری دنیا اگر مل جائے، مل کر چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتی. کوئی نفع اگر اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے اور ساری مخلوق چاہے کہ نہ پہنچا سکے تو ایسا نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا. تو وہیں امسس کا اللہ بزر فلا کاشف لہ الا ہو، وہیں امسس کا بخیر فہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہیں تو ساری دنیا مل کر روک لے کہ بھئی اس کو خیر نہ پہنچے، ممکن نہیں، وہ پہنچ کر رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قدرتوں والے، وہو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر پورا پورا تصرف رکھتے ہیں وہ، جو چاہیں سو کریں. وہو الحکیم الخبیر، وہ حکیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں. آگے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی اہل کتاب اور دیگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانتے ہیں اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب ہیں جو عیسائی یا یہودی, یہ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. بات یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد پیدائش سے لے کر ایک عرصے تک ایسی اس طرح سے رہتا ہے بچہ کہ اس کا ہر جز اور ہر حصہ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, تو کھلی کتاب کی مانند ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہا کہ جس طرح اولاد ماں باپ کو پہچانتی, اس لیے کہ ماں باپ کا جو ہے وہ ہر حصہ جو ہے وہ اولاد کے سامنے نہیں ہوتا, لیکن ماں باپ کے سامنے اولاد کا ہر حصہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بھی ایسی دی کہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے تو بعد میں شناخت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ بھی میرے بچے کی فلاں جگہ پہ تل ہے, جب آدمی کی شکل جو ہے وہ ناقابل شناخت ہو جائے تو پھر جسم کے دوسرے حصوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کون سا حصہ ایسا ہے جو قابل شناخت ہے, پہچان لیتے ہیں. وہاں سے کسی کا پاؤں دیکھ کے کوئی پہچان لیتا ہے, کسی کا ناخن دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ ہاں بھئی. اس لیے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد کا پورا بدن ہوتا ہے, اس لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ اہل کتاب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جانتے ہیں. تو آپ کو کیسے جانتے تھے؟ کتابوں کے ذریعے. تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت لکھی ہوئی تھی, آپ کی شکل و صورت, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے حالات تک لکھے ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی, خاص طور پر ان حضرات کے سارے معاملات اور حالات لکھے ہوئے تھے. تو کیسے نہ پہچانتے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے, جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, جب وہ مسلمان ہوئے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اسی طرح سے کھلم کھلا پڑھے. بعد میں پھر انہوں نے تحریف کر دی اور کچھ تبدیلیاں پیدا کر دیں, لیکن اس کے باوجود آج بھی اس تحریف شدہ تورات اور انجیل کو اگر اٹھا لو تو بہت سے مقامات سے پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون کون سی آیات ہیں. یعنی آج بھی تحریف ہونے کے باوجود. اور دوسری بات, حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ بات فرمائی کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے کہ عورت نے بے وفائی کی ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر شبہ اور شک نہیں, اس لیے کہ اس کی اطلاع اللہ نے دی. تو جس کی اطلاع اللہ رب العزت دے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا, لیکن جو ہم اپنے اعتبار سے کہیں کہ یہ ہمارا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا نہ ہو. تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ خوب پہچانتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے میدان حشر کا ذکر بھی فرمایا اور کہا کہ اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو کی تکذیب کرے, بے شک یہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے کیونکہ یہ ظالم ہے. اور آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جب ہم قیامت کے دن ان سب کو جمع کریں گے, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ان سے کہا جائے گا, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, جن لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے خدا ہیں, ہمارے مشکلیں حل کرنے والے ہیں, ہمیں رزق دینے والے ہیں, وہ کہاں ہیں تمہارے شرکا, انہیں بلاؤ نا. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين, تو باوجود اس کے کہ میدان حشر کے حالات دیکھیں گے, وہاں کی سختیاں دیکھیں گے, تو اس کے باوجود جو ہے کھلم کھلا یہ کہہ دیں گے والله ربنا ما كنا مشركين, اے اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں, ہم شریک کہاں سے لائیں, ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں شرک. اصل میں اس وقت اللہ رب العزت کھلم کھلا انہیں اجازت دے دیں گے جو چاہے بولو, اور پھر اس کے بعد جب یہ خوب جھوٹ بولیں گے, قسمیں کھائیں گے, سب لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بس اب خاموش ہو جاؤ, زبان کو روک دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اللہ تعالیٰ پھر منہ پر مہر لگا دے گا, پھر ہاتھوں کو کہیں گے ہاتھ تم بولو, ٹانگیں تم گواہی دو, جسم کی کھال بولے گی, بال بال بولے گا, پھر اس پتہ چلے گا کہ کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں. تو جو خدا زبان کو طاقت دے سکتا ہے وہ انگلی کو بھی تو طاقت دے سکتا ہے بولنے کی, جس خدا کے حکم سے زبان بولتی ہے اسی خدا کے حکم سے انگلی بھی بول سکتی ہے، پاؤں بھی بول سکتا ہے، لب بھی بول سکتے ہیں، سب بولیں گے. تو اللہ رب العزت کے سامنے پہ اولاً جھوٹ بولیں گے، لیکن بعد میں پھر اس پر مہر لگا دی جائے گی تو سب خاموش ہو جائیں گے. دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھٹلائیں گے. اللہ کے سامنے جھوٹ چل نہیں سکتا، کوئی آدمی قسمیں کھائے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ کسی کا نہیں چل سکتا. یہی وجہ ہے کہ منکر نکیر کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی. قبر میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ مر ربو کا ما دینوں کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو. یہ سب سوالات قبر میں ہوں گے. اب اگر وہاں پر بھی کافر جھوٹ بول لیں تو معاملے تو گڑبڑ ہو جائیں گے. پتہ چلا ہے کافر، اور فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی اس کے لیے اکرام کی چادر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس لے آؤ. اس لیے وہاں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے، فرشتوں کو نہیں پتا، وہ تو جو جواب دیں گے اس کے مطابق معاملہ کریں گے، اس لیے وہاں جھوٹ نہیں بول سکیں گے. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو ظاہر فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جھوٹ چھپ نہیں سکتا. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. وہاں پر تو کافر کہے گا کہ ہا ہا انا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا، لا ادری. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے یعنی واقعات میں کہ بعض کے پاس جب فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے تو وہ الٹا ان سے پوچھیں گے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ وہ مجھے اپنے بندہ مانتے ہیں کہ نہیں. یعنی اتنا اعتماد و یقین ہوگا کہ اللہ سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنا بندہ مانتے ہیں، میں تو اسے رب مانتا ہوں جانتا ہوں، لیکن وہ بھی مجھے اپنا بندہ مانتے ہیں کہ نہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منکر نکیر آئیں گے تو اس وقت ہم ہوش و حواس میں ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل ہوش و حواس میں ہوگے. تو کہا بس پھر پرواہ نہیں ہے، پھر جواب دے دیں گے. یہ اعتماد تھا اپنے اوپر، لیکن ہر شخص تو نہیں کہہ سکتا. یہ سیدنا عمر فاروقی کو زیب دیتی ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ہوش و حواس میں ہوں گے تو پھر فرشتوں سے نمٹ لیں گے، جواب دے دیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ ہم درست جواب دیں. دنیا میں اگر محنت نہیں ہوگی میرے عزیز بھائی تو پھر قبر میں کیا آدمی بولے گا؟ اور حشر کے حالات تو بڑے عجیب و غریب ہوں گے. سچی بات یہ ہے کہ آدمی جب سنتا ہے پڑھتا ہے تو کانپ جاتی ہے روح. روایت میں آتا ہے کہ ایسے حالات بھی ہوں گے کہ میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، 50,000 سال بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح اسی عالم میں گزر جائیں گے، ایک دم اندھیرا ہوگا اور کوئی کسی سے بات چیت بھی نہ کر سکے گا. بڑی فکر کرتے ہیں اپنے مکان کو روشنیوں سے سجانے کی اور اپنے گھر کو اجالا کرتے ہیں، اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو روشن کیسے کریں گے میرے عزیز بھائی؟ اگر ہم سوچیں تو صحیح کہ کل قیامت کے دن ایسے حالات آئیں گے کہ 50,000 سال معمولی بات ہوتے ہیں. مقدارہ خمسین الف سنا، 50,000 سال ہوگی ایک دن کی مدت، معمولی نہیں. تو کوئی کسی سے بات چیت بھی نہیں کر سکے گا اور بالکل اندھیرا ہوگا اور لوگ تنگ آ جائیں گے، یہاں تک کہ یہ چاہیں گے کہ بس جلد از جلد حساب کتاب ہو تاکہ اس تذبذب کی کیفیت سے نکل کر جنت یا دوزخ جہاں بھی جانا جائیں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن جہنم میں جانا اتنا آسان نہیں. آدمی اگر چلا جائے تو وہاں کی سختیاں اور وہاں کی مشقتیں برداشت کہاں ہو سکتی ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا کانٹا انسان کے چپ جائے تو پریشان ہوتا ہے، معمولی سا انگارا اگر ہاتھ پہ آ جائے، چنگاری آ جائے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا کوئلہ تو ہاتھ میں لے کے دکھا دے کوئی، چلنے کی بات تو معمولی نہیں ہوتی. بعض لوگ اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں، اس کے بعد جو چیختے چلاتے ہیں اور بھاگتے دوڑتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں، اگر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو بتائے کیسے تکلیف ہوئی اس کو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو دوزخ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دیکھیے یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ تم اس رمضان المبارک میں خاص طور پر کلمہ شہادت کا ورد کرو، استغفار پڑھو، جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ طلب کرو اللہ سے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ والنجاۃ من النار، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو قومیں بھیجی، آپ کی قوموں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان پر نعمتیں بھی بھیجی، سختیاں بھی ان پر کی، یعنی ہر طرح سے انہیں آزمایا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یعنی بعض اوقات سختیاں ان پر کی گئیں، ان پر جو ہے وہ امتحانات جو ہے وہ امتحان ان پر آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ روئیں گڑ گڑائیں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تکلیفیں آ جاتی، مشقتیں ہوتی، پریشانی ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ آج ہم اگر اپنے حالات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل ہمارے بھی اتنے سخت ہو گئے کہ منحیث القوم، میں افراد کی بات نہیں کرتا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے معاشرے میں افراد بہت سے ایسے ہوں جو رجوع کرتے ہوں، اللہ کے بندے جو دعائیں کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہوں، لیکن منحیث المجموع اور قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج صبح سے لے کر شام تک دسیوں قتل کی ہم خبریں سن لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون تک نہیں بس پڑھا، روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں، پڑھا اخبار اور پھینک دیا اٹھا کے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ ان حالات کو تبدیل فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے پورے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری برادری میں جو کچھ ہوتا ہے، قوم میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کے لیے جو ہے وہ تبدیلی کا خواہش مند ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر لیں۔ ہر آدمی اپنی حالت اور کیفیت کو خود ہی جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو مجھ سمیت اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے جو ہے وہ دین پر چلنے والے ہیں، یہ چلنا چاہتے ہیں، اور کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، اب چاہے وہ 50 سال کی مدت ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہماری جگہ دوسری قوم آ جائے گی، وَانشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بہت سوں کو ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے بعد اس کی جگہ دوسروں کو لے آئے۔ آج صبح سے لے کر شام تک اگر آپ کہیں کہ 10,000 افراد پوری دنیا میں مرے تو بتائیے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ 10,000 افراد کم ہو گئے دنیا سے؟ دنیا ہمیں ویسی کی ویسی بھری بھی نظر آتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ عرفات کے میدان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 70,000-80,000 افراد، اس زمانے میں اتنے افراد ہوں گے، 70,000-80,000 افراد جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو میں نے تھوڑا سا خیال کیا کہ اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 100 سال پہلے چلے جائیں، تو اس وقت بھی یہاں پر اتنے ہی افراد ہوں گے، یا اس سے کم ہوں گے، یا زیادہ ہوں گے، لیکن 70-80 سال پہلے کا کوئی فرد آج موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی میدان عرفات ویسی بھرا ہوا ہے۔ اگر اس سال بھی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیں تو آپ جا کے دیکھیے گا کہ 25-30 لاکھ افراد میدان عرفات میں موجود ہوں گے، اور ذرا تصور کیجئے کہ 100 سال پہلے جو افراد اس سال ہوں گے، 100 سال پہلے ان میں سے کسی کا وجود بھی نہیں ہوگا، ایک شخص بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود 100 سال پہلے بھی اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ میدان عرفات بھرا ہوا ہوگا۔ تو لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کبھی غور کیا اس پر؟ یہ دنیا میں لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آنے والوں کے لیے جگہ خالی کی جا رہی ہے۔ اگر ہر گھر میں جو ہے وہ لوگ نہ مرا کرتے اور گھروں میں موجود رہتے، یہ موت بھی تو نعمت ہے اللہ کی، ورنہ پتہ چلتا کہ ایک ایک گھر میں 10-10 دادے بیٹھے ہوئے ہیں، 5-5, 10-10, 8-8 نانے بیٹھے ہوئے ہیں، نانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کوئی ادھر کھانس رہا بیٹھا ہوا، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا، پتہ چلا کہ بھائی مصیبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑا انعام ہے کہ وقت پر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اگر نہ اٹھائیں تو یہ مشکل پیدا ہو جائے۔ آج کوئی شخص ایک باپ اور ماں کو نہیں سنبھال سکتا، دادا کی تو بات اور نانا کی بات الگ ہے، آج کوئی اپنے باپ کو اور ماں کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن سب ایسے نہیں، اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بے انتہا خدمت کرنے والے بھی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے آج اس دنیا کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے. لیکن اکثریت کا معاملہ یہ کہ وہ صحت کی حالت میں نہیں پوچھتے، بیماری میں کیا پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ موت بھی، کہ انسان آ رہا ہے جا رہے ہیں، آنے والے دنیا میں اپنی جگہ بناتے ہیں اور جانے والے اس کے لیے جگہ خالی کرتے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کو یہاں پر ذکر کیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، سختی ہو، حکمران تمہاری باتیں نہ سنتے ہوں، اولاد تمہارے کہنا نہ مانتی ہو، پریشانیوں کا عالم ہو، تو تمہیں چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرو. ساری ہی تدبیریں اختیار کرتے ہو لیکن اللہ کی طرف بھی کبھی رجوع کیا؟ نوکری نہیں ملتی تو نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے آدمی ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، کہیں سے تعویذ مانگتے ہیں، کہیں سے کچھ کرتے ہیں، کہیں جو ہے وہ سورس لگاتے ہیں، کہیں پیسہ استعمال کرتے ہیں، سارے ہی گر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دو رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا نہیں جاتا. بہت کم ایسے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرماتے. ورنہ آج تو باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ نوکری ملے سرکاری ایسی کہ جو بس حاضری لگا کے گھر پہ آ جائیں، کام کچھ نہ کرنا پڑے، کام کرنے سے گھبراتے ہیں، کام نہ کرنا پڑے، صرف بس نوکری ہو سرکاری تاکہ پکی نوکری ہو، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ فضل ربی بھی ہوتا رہے. اکبر الہ آبادی نے یہ بات کہی ہے کہ کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی، لکھا ہوتا ہے نا ہذا من فضل ربی. تو اکبر الہ آبادی اپنے زمانے میں بہت اچھے شاعر تھے جو اس قسم کے اصلاحی اشعار بھی گاہا کرتے تھے، اور اکثر چوٹ کیا کرتے تھے معاشرے کی اصلاح کے لیے. تو کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی الا ماشاء اللہ. تو عام طور پر یہی معاملہ ہے، آج آدمی دیکھ لے کہ حرام کی طرف بھاگ کر جاتا ہے آدمی، اور حلال کی طرف چونکہ تھوڑا ملتا ہے اس طرف جانے کو دل نہیں چاہتا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ فرما رہے ہیں ولیکن قصد قلوبہم، لوگوں نے رجوع نہیں کیا، ان کے قلب سخت ہو گئے، قلوب سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو عمل وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں مزین کر کے ان کو دکھا دیا، اور وہ سمجھتے رہے کہ یہی عمل اچھے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ سب سے اچھے عمل. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر نعمتوں کی بارش کر دی، دروازے کھول دیے، مٹی کو بھی ہاتھ لگایا تو سونا بن گئی. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ مست ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ کبھی اللہ دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت لے کے آزماتا ہے، یہ دونوں طریقے اللہ کے ہیں. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں اللہ کو نعمتوں میں یاد رکھو تو تمہیں وہ سختیوں میں یاد رکھے گا. اگر ہم اللہ کو نعمتوں میں یاد رکھیں گے تو اللہ رب العزت پریشانی میں اور سختی میں ہمیں یاد رکھے گا، اور جو بندے اللہ کو نعمتوں میں یاد رکھتے ہیں سختی میں ضرور اللہ کو یاد کریں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے، جب سختی اور پریشانی کا موقع ہوتا ہے، یعنی جب نعمتوں میں یاد رکھتا ہے، اس کے بعد جب سختیاں آتی ہیں اور پھر اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مانوس آواز لگتی ہے، یعنی یہ وہ آواز ہے جو ہم سنتے رہے ہیں پہلے بھی، لہذا اس کی مدد کی جائے. اور جو آدمی یاد نہیں رکھتا اور بعد میں جب پریشانی آ جائے پھر اللہ اللہ پکارتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نامانوس آواز، اس نے کبھی ہمیں نعمتوں میں یاد نہیں کیا، ہم نے اس پر نعمتوں کی بارش کی، ہمیں کبھی ہمارا کبھی شکر ادا نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ نامانوس آواز. تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم پکاریں اور وہاں سے یہ ہو کہ یہ نامانوس آواز. اس لیے نعمتوں میں اللہ کو یاد کرو. اگر آج اللہ نے ہمیں اچھے حالات دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہر ہر نعمت پر اللہم لک الحمد و لک الشکر کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. آدمی گھر سے نکلتا ہے اور حالات سازگار ہیں، فوراً کہے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اسٹاپ پر پہنچا اور بس مل گئی، جگہ مل گئی، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اطمینان کے ساتھ آسانی سے اپنے آفس اپنی دکان پر پہنچ گیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور اس کے بعد اطمینان سے دکانداری کی، اللہ نے جو ہے سارے کام آسانی سے کرا دیے، یا اپنے کسی کام سے گھر سے نکلا تھا اور کام آسانی سے ہو گیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہتا رہے، کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور اس کا شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو مزید آسان فرماتے رہیں گے. حتیٰ کہ آدمی اپنے گھر جب واپس آتا ہے تو نہ جانے کیا حالات ہوں۔ اب اگر گھر میں آنے کے بعد دیکھا کہ الحمدللہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، سب خوش ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کی تعریف کرے، تو قدم قدم پر یہ بات ہمیں پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور یہ پیدا ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، کیونکہ قدم قدم پر وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ کیا کرو کیا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا، یہاں تک کہ خوش ہو گئے کہ اب یہ نعمتیں کبھی نہیں جائیں گی، اب ہمارے پاس اقتدار ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ با اختیار لوگ ہیں، اب ہمارا اختیار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، ہم اچانک ان کو کھینچ لیتے ہیں، اچانک ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، اچانک ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، اچانک ان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، جس نعمت میں جو تھا وہ نعمت ختم ہو گئی۔ فاذا هم مبلسون فقط یا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، تو ظالم قوموں کے اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دیتے، یعنی جب آدمی ظلم کی انتہا کرتا ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ یہ ایسے ہی دن رہیں گے، تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ ایام بدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ہوں، کبھی ختم نہیں ہوں گا۔ نوجوان سے پوچھ لو تو اس کو کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں کہ میں بھی کبھی مروں گا، ہر آدمی اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اگر ایک دفعہ جو ہے وہ ٹکر لگاؤں گا تو بس ٹوٹ جائے گی، لیکن ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے برائی سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی برائی میں مبتلا نہ فرمائے، لیکن خدا نہ کرے اگر ذرا سا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر وہ بیشتر جو خبریں آتی ہیں نوجوانوں کے بارے میں، 22 سال، 24 سال، 25 سال، 28 سال کے نوجوان، خدا نہ کرے حادثے کا کوئی شکار ہو گیا، کہیں معمولی سے ٹکر لگی تو پتہ چلا کہ موٹر سائیکل دور جا کے گر گئی، کہیں اور معاملے ہو گئے۔ ابھی دیکھیے آپ کے سامنے جو پل گرا، تھوک سے جوڑ کے جو بنایا گیا تھا، تو اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بڑی بڑی گاڑیاں ایسے لگتی تھی جیسے کھلونے نیچے دبے ہوئے ہیں، کوئی آدمی اپنے گھر وہاں سے نکل کر جانا چاہ رہا تھا، کوئی کیسا لمحہ لگتا ہے، مہلت بھی نہیں ملتی، مہلت بھی نہیں ملتی، آدمی اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے ترم خان، لیکن خدا نہ کرے ذرا سا بوجھ اگر پڑ جائے تو اس سے ہاتھ اپنا نہیں نکال سکتا۔ اللہ محفوظ رکھے، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ایسی اچانک آ جانے والی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ آدمی توبہ نہیں کر سکتا، آدمی وصیت نہیں کر سکتا، آدمی نہ جانے کس ارادے سے جا رہا ہے، خدا نہ کرے اگر غلط ارادے سے نکلا ہوا ہے تو موت اس کی کتنی بری آ گئی۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی موت سے ہمیں بچائے کہ جس میں ہم نہ تو توبہ کر سکیں، نہ وصیت کر سکیں، نہ اپنے جو ہے وہ غلطیاں کسی سے معاف کرا سکیں۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، ہمیشہ عافیت مانگو، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اور جسم کی سلامتی عطا فرما، بدن کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان بھی سلامتی سے لے جائیں، اور یہ اعضا اور یہ بدن بھی ہم سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، ورنہ ٹوٹ پھوٹ ہونے میں نہ چہرہ پہچانا جاتا، نہ ہاتھ پہچانا جاتا، آدمی کا قیمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں۔ تو میرے عزیز بھائی، موت کہہ کے تھوڑی آتی ہے، برا لمحہ کہہ کر نہیں آتا، آدمی نکلتا ہے اپنے کام سے اور پتہ چلا لاش آتی ہے، کیا اسے پتا تھا کہ آج مر جاؤں گا میں؟ جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے کیا کچھ سوچ سکتا ہے بیچارہ؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ بس اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ فقط یا دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوموں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ ڈالتے ہیں، آنے واحد میں ان کے سارے عیش و آرام اور سارے جو ہیں وہ کبر کے دعوے دھرے رہ جاتے ہیں، اور چونٹی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو مسل دیتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف ہے سب اللہ کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے رب ہیں، الحمدللہ رب العالمین یہاں فرمایا کہ حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ کی ذات اور کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، جو کچھ ہیں، سب کے لیے تعریف کا مستحق کون؟ اللہ رب العزت۔ اور یہ دعویٰ ہے الحمدللہ کہ تمام حمد اللہ کے لیے، بتائیے کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ صرف اللہ کو سجتا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین سارے عالم کو پالنے والا ہے، جب سارے عالم کو پالنے والا تو تعریف کس کے لیے ہوئی بھائی؟ تو گویا دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، ایک ہی آیت میں اللہ نے دعویٰ اور دلیل دونوں جمع کر دی کہ تمام تعریف کو قابل اللہ کی ذات ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، سارے عالم کو پالنے والا ہے. چیونٹیوں کا رب بھی وہی ہے، ہاتھیوں کا رب بھی وہی ہے، کافروں کو بھی وہی پال رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی وہی پالتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت تم سے چھین لے، کان بہرے ہو جائیں، وابصارکم آنکھیں تمہاری لے لے، ایک کان میں بینائی چلی جائے، آنکھیں موجود ہیں دکھائی نہیں دیتا، وختم علی قلوبکم تمہارے دل پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کوئی ہے ایسا اللہ کے سوا جو اس کو یہ سماعت واپس کر دے، یہ بصارت واپس کر دے، یہ قلوب کی مہر ختم کر دے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. اللہ تعالیٰ کس طرح آیتیں بار بار تمہیں پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو. آگے اللہ پھر کہہ رہے ہیں، قل ارائیتم من اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. اللہ تعالیٰ اگر اچانک عذاب لے آئے، اچانک، تو کیا کوئی بچ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. جہاں تک یہ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے یہ کب کہا کہ سارے خزانے میرے پاس ہیں؟ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. عقل کے بدھو اور عقل کے سے جو عقل جن کی بالکل ہی ختم ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، میں نے تم سے نہیں کہا کیا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا، غیب بھی اللہ جانتا ہے، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی نہ تو میں نورانی ہوں، نورانی مخلوق، نہ میں غیب جانتا، نہ میرے پاس غیب کے خزانے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں وحی کی، جو وحی آ جائے، جو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے پیغام بھیجتے ہیں، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ علم والا اور بے علم آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے دیکھیے، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا کہ وعندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں سب کے سب اللہ کے پاس. مفاتح مفتاح کی جمع ہے، چابی کو کہتے ہیں. وعندہ اس کے پاس، مفاتح الغیب غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمھا الا ھو، کوئی نہیں جانتا مگر وہی. اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ایسے بیان کرتے ہیں. اور ویعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے کہ بر میں کیا ہے، بحر میں کیا ہے، یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. وما یسقط من ورقۃ الا یعلمھا، درخت کا ایک پتہ نہیں گرتا مگر اس کو بھی جانتا ہے. کیسے ہیں اللہ رب العزت؟ میں نے کہا نا، اس میں اللہ نے توحید بیان کی ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے پوری سورت کے اندر، شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. وما تسقط من ورقۃ، ورقۃ پتے کو کہتے ہیں، الا یعلمھا، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک پتہ گرا ہے درخت سے. مالی نہیں جانتا جو رات دن درخت کی رکھوالی کرتا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک پتہ درخت سے نیچے گر کے ٹوٹ گیا، گر پڑا. ولا حبت ولا حبت فی ظلمات الارض، اور اسی طریقے سے کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب کوئی یابس چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہیں، یعنی اللہ کے علم میں سب کچھ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین عطا فرمائے. آخری آیت پڑھ کر میں ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تم بتاؤ اے لوگوں کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی میں اور تری میں، اندھیروں میں اور روشنیوں میں، خدا نہ کرے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو کون بچانے والا ہے، زلزلہ آ جائے کون بچانے والا ہے، بارشیں آ جائیں اور لوگ ہلاک ہونے لگیں کون بچانے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ قل من ينجيكم، کون نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا، پھر تم پکارتے ہو اس کو چیخ چیخ کر بھی، چپکے چپکے بھی، جب کوئی مصیبت آ جائے پھر چیخ چیخ کے اور چپکے چپکے ہر طرح سے پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لئن انجانا من ہذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے اس دفعہ نجات دے دی نا ہم بڑا شکر کریں گے تیرا، ہر وقت شکر کرتے رہیں گے. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے پھر تم شرک کرنے لگتے ہو، پھر کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب نے بچا لیا، فلاں مزار پہ جب اس نے بچا لیا، اللہ کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف دروں پر مختلف دروازوں پر. تو بھائی اللہ رب العزت یہ یاد رکھو کہ خدا نہ کرے نہ ہم بزرگوں سے کسی کو کہتے کہ ان سے بدزنی اختیار کرو، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندہ رہنے دو، خدا مت بناؤ، خدا خدا ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، مخلوق کو خالق مت بناؤ اور خالق کو اتنا نہ گراؤ کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بار بار فرما رہا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم، اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہا ہے، یہ آیت میں نے پہلے بھی تلاوت کی تھی کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلكم، یا نیچے سے عذاب بھیجے. تو اللہ ہر عذاب کی جتنی بھی شکلیں ہیں اللہ سب پر قادر ہے، نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باوجود مستحق کے عذاب ہونے کے اس نے ہمیں بچا رکھا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے جسم سلامت دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، خدا نہ کرے اگر آنکھیں نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتے، پیر نہ ہوتے، یا کوئی اور شکل ایسی ہوتی تو بتاؤ کیا حالت ہوتی ہماری. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں یہاں پر جانتا ہوں گلشن اقبال میں یہ قریبی میں ایک اپارٹمنٹ ہے جہاں پر کئی بہن بھائی ہیں، سب معذور ہیں بےچارے، گھر میں داخل ہو تو پتہ چلتا ہے کہ پورا اسپتال لگا ہوا ہے، ایک بھائی ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ادھر ترتیب سے بستر جیسے بچھے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ بہن ہے وہی بےچاری معذور، تو پورا گھرانہ معذور، لیکن مانگتے نہیں کسی سے، محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے کھاتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر ہم معذور ہوتے، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا، نہ جانے ہم کس حالت میں ہوتے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ جو سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہ بھی تو اللہ کی دین ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس سانس کو بند کر دے تو کوئی ہے لانے والا؟ بعض اوقات دیکھو سانس بند ہو جاتا ہے، فوراً آکسیجن لگانی پڑتی ہے، جناب اس کو یہ کر دو وہ کر دو، مشینوں پہ لے آ جاتا آدمی، کسی کام کا نہیں رہتا، پڑا رہتا ہے کوئی جو ہے 15 دن 20 دن آدمی، اور مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، سارے قریب عزیز آ رہے ہیں، قریب عزیز ہیں، دور کے ہیں، رشتے دار، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ صحت عطا فرمائی ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں اور اس صحت ختم ہو جائے، ہم ہاتھ نہ ہلا سکیں، زبان سے کچھ کہہ نہ سکیں، اور آنکھ سے اشارہ بھی کرنے کے لائق نہ رہیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اس سے پہلے ہمیں اپنے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کہنا چاہتا تھا شروع میں، لیکن بات آخر تک آ گئی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آج آواز میری بہتر ہو گئی الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دوا کھا لو، یہ دوا کھا لو، لازم بات ہے کہ دوا تو ایک آدھی کھائی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی اخلاص کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر دے جو اتنی محبت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی آپ سب حضرات سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور الحمدللہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ دعا میں آپ حضرات آپ کو بھلاتا ہوں. اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی دعا کریں، چاہے اجتماع میں یا انفرادی طور پر، تو دعا میں مجھے یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بندہ بنا کر رکھے، اپنا بندہ بنا کر رکھے. اللہ تعالیٰ عجب سے، کبر سے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے، بو اور حسد سے، ان تمام جتنے بھی امراض خبیثہ ہیں اور روحانی امراض ہیں اللہ ان سب سے ہی بچائے. اسی طریقے سے جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں اور جسمانی عوارض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی مجھے بھی بچائے، ہمارے گھر والوں کو بھی، اسی طرح آپ کو اور آپ سب کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اے اللہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے اے ہمارے رب آپ ہمارے مالک و خالق ہیں آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے آپ ہی ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں آپ ہی ہماری مشکلات کو حل فرماتے ہیں اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں اے اللہ ہمارے اس عاجزی کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمیں اے اللہ اپنے بندہ بن کر رہنے کی اے اللہ آپ کا بندہ بن کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے یا اللہ عاجزی کی دولت عطا فرما دیجئے تواضع کی دولت عطا فرما دیجئے حسد سے کبر سے بغض سے عجب سے اے اللہ ہم سب کو ان رذائل سے بچا لیجئے یا اللہ غرور سے اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ جتنے بھی امراض روحانی ہیں ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما اور جتنی جسمانی عوارض ہیں ان سے بھی نجات عطا فرما اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہمارے گھروں میں بیمار ہیں کوئی کسی کی والدہ بیمار ہے کسی کے والد بیمار ہیں کسی کے عزیز بیمار ہیں کسی کا دوست بیمار ہے اے ہمارے معبود اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکات عمر عالیہ بھی کافی کمزوری ہے اس وقت حضرت کو اور بیماری ایک عرصے سے چل رہی ہے اس کے باوجود الحمدللہ دین کے سارے کام ہو رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عمر برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی روحانی صحتوں سے مزین فرمائے پہلے سے بہتر جو ہے وہ شفا عطا فرمائے اسی طرح ہمارے دیگر بزرگان دین ہیں حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں اور دیگر بزرگان دین ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی صحتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اسی طرح مدارس اور مساجد کی اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے جس نے نہیں بھی کہا یا اللہ اس کے باوجود آپ ان سب کی حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آدھے گھنٹے سے 5-10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں